بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ سورۃ الحج کی کچھ آیات ہیں اور میں نے بس برکت کے لیے پڑھ لی، شاید بیان سے اس کا کوئی تعلق بھی خاص نہ ہو، چونکہ ان آیات کو پڑھتے وقت مجھ پہ ایک اثر سا ہوا تو اس لیے آپ کے سامنے بھی تلاوت کر دی، اور مقصد یہ ہے کہ برکت ان آیات کی ہمیں نصیب ہو جائے. باقی ممکن ہے کہ موضوع جو بیان کا ہے وہ یہ نہ ہو، لیکن بہرحال قرآن کی آیات میں شفا ہے. قرآن عجیب ہی ہے نعمت ہمارے لیے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ پاک ہے لیکن کلام ہے ان کا ہمارے پاس، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی. کلام اللہ کی عجیب خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبے وغیرہ کو ایمان والوں سے عنقریب ہٹا دیں، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جہاں جہاں قرآن میں آیا لا یحب، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر بتائی ہے کہ لا یحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہوتی ہے، کہ ایک تو ہوا یحب اور ایک لا یحب. لا یحب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں، حب کا مقابل ہوتا ہے. یہ تفسیر ہے حکیم الامت کی. تو یہ مت سمجھیے آج کل تو چونکہ ایک پلس ایک مائنس اور ایک نیوٹرل بھی ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ میں تو سائنسی چیزیں گھس گئی ہیں، تو ہم لا یحب سے سمجھتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل انداز اللہ میں نعوذ باللہ اختیار کریں گے، بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں. لا یحب کا یہ مطلب جو ہمارے محاورے میں ہے وہ بالکل غلط ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہرگز مت پڑھو. قرآن کا ترجمہ پڑھو گے محاورہ بدل گیا ہے، تم کچھ کا کچھ مطلب سمجھ جاؤ. لا یحب کا مطلب ہمارے سائنسی لوگ سب یہی سمجھیں گے بس پسند نہیں کرتے، بس نہیں ہے پسند نہیں کرتے. ہم بھی تو کہتے ہیں ہم انہیں پسند نہیں کرتے، میرا مطلب ہے کہ ہم نفرت بھی نہیں کرتے، یہ غلط ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کر. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، مطلب یہ کہ ان سے نفرت کرتے. یہاں پہ ایک بات عبرت کی ہے کہ دھوکہ دینا، دغابازی کرنا، وفاداری کو ختم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ کبر کی وجہ سے. متکبر اپنی وفاداری کو ختم کرتا ہے بلا سبب. پھر فرماتے ہیں اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ایسے مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں اور جن پہ کفار نے ظلم کیا تو ان کو اجازت دی گئی کہ تم بھی لڑ سکتے ہو, یعنی اپنی مرضی سے نہ لڑو, لڑو جب اللہ کا حکم ہو تب لڑو. آگے ان کی مظلومیت کا بیان ہے, جو اپنے گھروں میں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک کا دوسروں کے ہاتھ سے زور نہ گھٹواتا رہتا, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا رکھا کہ کچھ لوگوں کو رکھتے ہیں ان سے دوسرے لوگوں کو پٹواتے ہیں. ایک قوم جو ہے بہت زور پکڑ رہی ہے تو دوسری قوم سے اس کی پٹائی کروا دیتے ہیں یا اس پہ غلبہ دلواتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, یادت اللہ یہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے زور نہ گھٹواتا رہتا تو اپنے زمانے میں نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے. باقی اسی لیے ہیں کہ جہاں شرپسند ابھرے اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے ان کی پٹائی کروا کے دین کو ہمیشہ باقی رکھا, اللہ والوں کو ہمیشہ باقی رکھا گیا. بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے, جس کو چاہے غلبہ دے سکتا ہے. تو پھر یہ آخر میں ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نصرت دیں گے وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں, الذین امکناہم فی الارض, اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں, یعنی تمام احکام شریعت کو بجا لائیں. یہ مطلب ہے. یہ حکیم الامت نے بھی لکھا ہے جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا مراد تمام جسمانی اعمال, اور جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہاں تمام مالی احکام آ گئے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں, یعنی تمام بدنی اور مالی احکام کو اللہ تعالیٰ کی بجا لائیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں. اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا گیا اگر, تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم پہ وہ بلا آئے گی کہ تم پھر پکارو گے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تم اللہ کو پکارو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور جو حالات جا رہے ہیں اسی کا خدشہ ہے, اسی کا خدشہ ہے کہ امر بالمعروف کا صرف نام لیا جاتا ہے, امر بالمعروف نہیں ہے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں. صرف نیک کاموں کو کرنے کو نہیں کہیں, برے کاموں سے منع کرنا بھی ان کا کام ہے. اور سب کاموں کے انجام تو خدا کے اختیار میں ہے. تو یہ تو آیت میں نے برکت کے لیے پڑھ دی کہ ہمارے ذہنوں میں رہے. اصل میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عالم رحمۃ اللہ کا وہ ہے بیان ہے, اس کو کراچی میں پڑھ کے سنایا, سوچا کہ یہاں بھی پڑھ کے سنا دیا, جس میں سے کچھ حصہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آپ کے سامنے وہی باتیں دہراتا ہوں. مطلب دین نام ہے باتوں کے دہرانے کا, یعنی ایک دوسرے کو یاد دلانے کا, کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ گم ہے اور کبھی سنائی دیتا ہے کبھی نہیں سنائی دیتا. یہ اس طرح کا حال ہے ہمارا. میں آپ کے سامنے وہی باتیں دہراتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں, وہ باتیں جن کے مجھے اندیشے ہوں, جن کے خطرات میرے پیش نظر ہوں. بار بار جی چاہتا ہے کہ ان سے متنبہ کر دیا جائے اور آپ کو تنبہ ہو جائے. ہمارے دور میں فتنے معمولی نہیں, اس زمانے میں کہتے ہیں یہ 30 سال پہلے, ہمارے دور میں فتنے معمولی نہیں ہیں, سخت خطرناک ہیں, بہت زیادہ ہیں. یہ قرب قیامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بتا دی ہیں وہ حدیثوں میں موجود ہیں, ان سے خدا را ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں, اور ہر روز ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا. دنیا کے فتنے کیا کم ہیں, اب دین کے فتنے بھی پیدا ہو گئے, اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کا بہروپ بدل لیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں, اسلام کے مدعی بنتے ہیں, دعوے دار بنتے ہیں, اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کا بہروپ بدل لیا ہے. جو اسلام کا نام لے کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں. اب دین کے فتنے بھی پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کا بہروپ بدل لیا ہے, جو اسلام کا نام لے کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. نہ وہ اسلام کا حق ادا کرتے ہیں, نہ ایمان کا حق ادا کرتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صرف دور حاضر کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں, تقاضائے وقت کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام کو مغربیت کے سانچے میں ڈھال تاکہ وہ مسلمان کے مسلمان باقی رہیں. یعنی کہنے کو تو وہ مسلمان ہوں لیکن وہ مغرب کے اور کفار کے مقلد. وہ سانچہ مغرب میں تیار ہوتا ہے اور مسلمان اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. وہ سانچہ کس چیز کا ہے؟ وہ معاشرے کا سانچہ ہے, ہمارا رہن سہن کا طریقہ ہے. ایسا معاشرہ بنا دیا ہے مغرب نے, یعنی کفار نے, کہ بس نہایت دلکش, نہایت جاذب نظر فراوان یہ زر نے, یعنی پیسوں کی جو بہتات ہو گئی, ایجادات نے, طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامانوں نے, وسائل کی کثرت نے اتنی سہولتیں, اتنی آسانیاں, اتنی ضرورتیں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ ہم مدہوش ہو کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. بچے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. انا للہ, تم مسلمان ہو, ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہر موقع کے اوپر. لیکن ہماری مدہوشی, اور یہ افراط زر فرما رہے ہیں, بالکل افراط زر اب تو بہت بڑھ گیا. معمولی معمولی لوگوں کے پاس جن کی تنخواہیں کافی نہیں ہیں کہ وہ گھر کا خرچہ چلائیں, ان کے پاس آئی فون اور اسمارٹ فون اور یہ فون اور ایک نہیں کہ غریب سے غریب آدمی فاقہ زدہ میں نے دیکھا پاکستان میں بھی, لیکن ٹیلی فون موبائل فون ضرور ہوگا. افراط زر ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقاضائے وقت ہے, یہ ہماری شہوت کا تقاضا ہے یا وقت کا تقاضا ہے یا ہماری مصلحت ہے. بس یہ دیکھتے ہیں, یہی کرنا چاہیے, چاہے اس میں ظلم ہو جائے, چاہے ظلم کرو, لیکن بس اپنی مصلحت کو دیکھتے ہیں. ایسا نہ کریں تو ہم بھی پسماندہ قوم میں شمار ہو جائیں گے, ہم جاہلوں میں شمار ہوں, جانے کیا کیا اوہام شیطان پیدا کر دیتا ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے تقلید کیے جا رہے ہیں یورپ کی, مغربیت کی, یہودیت کی اور نصرانیت کی, اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ہمارے دلوں میں ایک چیز بیٹھ گئی, امریکہ کی تہذیب, کفار کی تہذیب, کفار کے طریقے, کفار کا بولنے کا انداز, اس کو اپنا لیا, وہ نکل کے نہیں جاتا. وجہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ وہی طریقہ اچھا ہے, اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں. جسے جب موقع آتا ہے تو ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. بڑی عبرت کی بات ہے, ہوشیار ہو جانے کی بات ہے. خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچا لو, اپنے ایمان کا تحفظ کرو, دیکھو اس سے ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں, تہذیب حاضرہ میں مسلمانوں کے جو اخلاق برباد ہو کر رہ گئے, اس میں زیادہ تر ہاتھ ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبارات گندے مضامین سے بھرے ہوئے, صفحے کے صفحے سینما کی ننگی اور اوڑیاں تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں. نادان لڑکے جن کو سمجھ بوجھ بھی نہ ہو, دین کی تعلیم بھی نہ ہو, جن کو یہ بھی نہ بتایا گیا کہ دین کیا چیز ہے, ان کے ذہن میں کبھی اس کی خرابی نہیں آتی. ہم تو کریں گے جو مرضی ہماری, مگر وہ زہر اپنا کام کر رہا ہے. کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ تو اخبار کا زمانہ تھا, اب تو انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ سب کو ملا ہوا ہے اور انتہائی گندی چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے, تصاویر سے بھرا ہوا, اور صرف تصاویر نہیں, نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر, نیم برہنہ, اب انٹرنیٹ کے اوپر محض برہنہ, اور اس کی لت پڑ جاتی اور لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں, اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے, کیونکہ اپنا حال صاف صاف بتاتے نہیں, کسی اللہ والے کو پکڑتے نہیں ہیں کہ اس کو اپنا کچا چٹا سارا بتا سکے, یہ ہے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایمان نکل جائے گا ہاتھ سے, ایمان نہیں بچ سکتا. یہ جو فحاشی ہے, یہ جو عریانیت ہے, اس کے اندر خاصیت ہے ایمان کو ختم کر, سمجھ لیجیے. اچھا, اسی لیے حق تعالیٰ نے کلام پاک میں حدیث شریف میں بہت تاکید سے فرمایا, دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم بہت زیادہ ہے. اور فرمایا اگر آنکھیں کسی کو دیکھتی ہیں تو دونوں آنکھیں زنا کرتی ہوتی ہیں, جو دیکھے اس پہ بھی لعنت ہے اور جس کو دیکھا جائے اس پہ بھی لعنت ہے. کیوں کیا, اور بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات اسی کے اوپر ہے. خواتین کے نام ان کی ننگی تصویریں بے باکانہ شائع کی جا رہی, بے شرمی اور بے حیائی اور آزادی کی لہریں چلی ہوئی ہیں. کیا نوجوان لڑکے, کیا نوجوان لڑکیاں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مجھے بھی تجربہ ہو گیا, چونکہ نوجوانوں کے خطوط آتے ہیں, پتہ چلا گیا لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی مبتلا ہیں برابر طریقے سے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ سخت نگرانی کی جائے بچوں کی 10-11 سال کی عمر سے, اور کو ہرگز ہرگز انٹرنیٹ موبائل وغیرہ نہ دیا جائے. یہ اس سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس کے مقابلے میں جو نقصان پہنچتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نوجوان کو آپ موبائل دے دیں اور انٹرنیٹ دے دیں اور وہ محفوظ رہ جائے, یہ ممکن نہیں. مجھے دکھا دیجئے ایک جس کو آپ سمجھیں گے محفوظ ہے وہ بھی مبتلا ہے. ایسے ایسے گھر جہاں دینی گھر ہے وہاں کی لڑکی پردے والی وہ اس کو لکھتی ہے کہ میں اس میں مبتلا ہو گئی. کیوں, اس کے ہاتھ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ ہے. یہ بلا ہے, تم بڑوں کا بھی یاد. اس لیے ہمیں بھی موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت. اس کو اتنا ڈسپلن ہو, اتنا قابو اپنے اوپر ہو کہ وہ پھر تصاویر کا دیکھنا ہی جائز نہیں. اس پہ تصاویر ہی آئیں گی نا, تصویر کا دیکھنا ہی جائز نہیں. مفتی مشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ تصویر کا دیکھنا جائز نہیں, چاہے وہ جاندار کی تصویر کا دیکھنا بھی جائز نہیں, کیونکہ جاندار کی تصویر کا بنانا ہی حرام ہے. تو جو چیز حرام جس کا بنانا ہے اس کو دیکھنا کیسے جائز ہو. کون سمجھائے ان کو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنتیں بھیجی, تمہاری زندگی ان سے برباد ہو جائے گی. کون سمجھائے, سمجھانے والے کہاں ہیں آج کل؟ تو بالکل نہیں. سانپ سونگا ہوا ہے ہمارے مقتدائے دین کو, سانپ سونگ گیا ہے. نہیں بولتے, پتہ نہیں کیا بتاتے. بھائی علاج کرنا چاہیے, مریض آیا ہے تو مریض کے علاج کی ضرورت ہے. جس مرض میں مبتلا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے. جی فرما رہے ہیں, کون سمجھائے, بربادی ہو رہی ہے مگر تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. دین کی, اسلام کی, ایمان کی نہ گھروں میں تعلیم, نہ اسکولوں میں تعلیم, نہ یونیورسٹیوں میں تعلیم, اور نہ درسگاہوں میں کوئی تعلیم و تربیت. کوئی ان کو فواہش و منکرات سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا, کوئی ان کا علاج نہیں بتاتا. نہ عام طور پر علماء کے واز, نہ حکومت, نہ قوم و ملت کے خیر خواہ. فرماتے ہیں اگر اجتماعی طور پر کچھ نہیں ہو رہا, انفرادی طور سے صحیح, جس کو بھی اپنی عافیت اور آخرت کی حفاظت کی فکر ہو جائے. فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے دل میں یہی جذبہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد کر سکتے ہیں کر لیں. ہمیں کیسے پتا کہ ہم ان برائیوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں, ہماری اولاد جو مبتلا ہو رہی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان رہے گا, خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, دیکھو اپنے, تمہارا گھر ہے اور تمہارا آفس ہے, جہاں کام کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو, دکان ہے, جو بھی جگہ ہے, اور ایک گاڑی ہے, سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہیں. یہ تین ہمارے, یہ جو ہم آپ کا اسی طرح کا انداز ہے. ان تینوں جگہوں پہ دیکھو کہ ہم کون سی چیز ہے جو خلاف سنت کر رہے ہیں. جہاں خلاف سنت چیز ہوگی کھٹک جاؤ کہ وہ گناہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے. فرماتے ہیں ایک حدیث شریف کے آخر میں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم, اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا. حدیث شریف ہے. اور قرآن کی آیات اتنی زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اتباع کرو, اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں قدم بہ قدم چلنے. اپنے تمام امور زندگی کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں کہاں پہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں. چاہے وہ ہمارا بیوی سے معاملہ ہو, چاہے گھر سے معاملہ ہو, چاہے کسی اور آدمی سے معاملہ ہو, گھر میں رہنے کا طریقہ ہو, پانی پینے کا طریقہ ہو, کھانا کھانے کا طریقہ ہو. پھر جب سنت نہیں تو کیوں کرتے ہو؟ وہ یقیناً آخر میں گناہ بنے گا. ظاہری گناہ نہیں ہوگا تو باطنی گناہ بنے گا. کوئی بھی ایسی چیز نکال لو تم گھر میں, کہو کہ نہیں تو جائز ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے کہ بیوی سے کہتے ہیں کہ لقمہ بہ لقمہ بنا کے مجھے کھلاؤ, کیا یہ سنت ہے؟ سنت تو نہیں, یقیناً اس میں گناہ ہے. گناہ یہ ہے کہ تم حد درجہ متکبر ہو, ایک نئی چیز نکال کے, یہ سنت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی ہیں, قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی. اس طرح کی چیزیں ضرور, جب تم بالقصد بلا عذر سنت کو چھوڑو گے اپنے معاشرے میں, اپنے رہن سہن میں, تم یقیناً کفر تک پہنچ جاؤ گے, یقیناً کفر تک پہنچ جاؤ گے, کیونکہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا. تکبر تو لے کے جائے گا کبر کو, کبر کو اور کفر کو ایک ہی بات کہا گیا ہے کلام پاک میں. جس کے دل میں رائے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور کبر ایسا ہے کہ بات کو تسلیم نہیں کرتا, کسی کی بات سننے کو تیار نہیں, اپنی من مانی جو میرے دماغ میں آ گیا وہی میں کروں گا. اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو, جس وقت اللہ میں کی پکڑ اور وبال آئے گا نا, جس جسم پہ تم ناز کرتے ہو وہی رہ جائے گا ڈرا ہوا. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے, بھائی بچا لو اپنے آپ کو, کوئی بچے یا نہ بچے تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اس ناراضگی کے پھر وبال سے اور آخرت میں دوزخ سے بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. یہ قانون فطرت ہے, عمل اور رد عمل یہ کبھی نہیں بدلے گا, یہ قانون فطرت. میں نے کہا مسبات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے, جس سے ظاہری اسباب ہے اس سے دینی. تم نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر یہ ہو کے رہے گا, یہ قانون بدلے گا نہیں اللہ کا, یہ تمہارے دماغ میں, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو ہمارے دماغوں میں گزا دیا گیا. کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہے, جو چاہے کرتے رہو سب معاف کرتے, یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بالکل غلط اور تاخیرانہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جو شخص گناہ کرے گا سزا دیں گے جب تک کہ توبہ نہ کرے. توبہ سے صفت معافی ہوتی ہے, بغیر توبہ کے ہرگز معافی نہیں. کوئی قرآن کی آیت کہیں بلکہ بالکل صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, انی لغفار لمن تاب, میں تو اس کے لیے غفار ہوں توبہ کرے. اس کے لیے تھوڑی کہا رہے تم گناہ کرو اس کے بعد توبہ نہ کرو تو میں اس کے لیے غفار ہوں, بالکل نہیں. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ وبال اس کے سر کے اوپر منڈاتا رہتا ہے, وہ بزرگوں کی دعاؤں سے, کبھی ماں باپ کی دعاؤں سے, کبھی کسی کی دعاؤں سے اٹکا رہتا ہے. اور ذرا ان میں سے کسی چیز میں کمی آئے گی وہ وبال سر کے آپ. حق تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے عمل کی جگہ ہے اور زندگی تمہاری اصل میں مجاہدہ ہے, یعنی زندگی نام ہے مجاہدہ کا, یعنی نفس کے خلاف کرنے کا, تم کو اپنی خواہشات کے خلاف کرنا ہے. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, خواہش کے خلاف ہے تب تو وہ صحیح ہوتا ہے, اور خواہش کے مطابق شہوت ہے, منمانی ہے, تکبر ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نیک کام کرے اور اس میں مجاہدہ نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا, مجاہدہ ضرور ہوتا ہے. اعمال دو قسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام پاک میں واضح کر دیا کہ دیکھو فلاں فلاں اعمال جنت کے اعمال ہیں جو تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے. تم صاحب ایمان ہو, تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, تمہارے لیے وہ شاہراہ اعظم ہے, بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, یہ جنت کیا. دیکھا کیا فرمایا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کر رہے ہو تو تم جنت کے اعمال پر ہو, اور اگر ان کے خلاف کر رہے ہو بلا عذر تو تم کفر کے قریب ہو یا کفر کے راستے میں ہو. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہو اس حدیث شریف سے کہ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم, اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا, یہ جنت کے اعمال ہے. اور پھر یہ بھی واضح ہو, دیکھیں جنت کے اعمال کیا فرما رہے ہیں, یہ اتباع سنت ہے, بالقصد نہ چھوڑے. ہاں بالعذر, تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشکل ہو جائے تو آسان راستے آتے ہیں, بشرطے کہ وہ جائز ہو, بشرطے کہ وہ جائز. یہ بھی واضح فرما دیا کہ دیکھو فلاں فلاں اعمال یہ ضالین کے ہیں, مغلوبین کے ہیں, زندیقین کے ہیں اور مشرکین کے ہیں, جو جہنم میں جانے والے ہیں, اور یہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں. یہ قانون جاری ہو چکا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور حق تعالیٰ نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ, جو اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ تعالیٰ کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. آج کل حال یہ ہے, لیکن اب حال اس زمانے کا لکھ رہے ہیں, آج اب بدتر ہے, ہر شخص پریشان ہے, خانہ جنگی ہو رہی ہے. کون سی خانہ جنگی؟ زن و شوہر میں نہیں بنتی, گھر کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے, زن و شوہر میں نہیں بنتی. کیسے بنے؟ دونوں اکڑتے ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں. شوہر کے لیے حکم ہے کہ دیکھو تم یوں بیوی سے معاملہ کرو, اور بیوی کے لیے حکم ہے کہ تم یوں معاملہ کرو، بیوی کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے کو شوہر کی باندھی اور کنیز سمجھ کر اس کے اشارے پہ چلو جب تک وہ جائز کام کا حکم دے. ہاں ناجائز کام میں شوہر کی بھی اطاعت جائز دے. بیوی کے لیے تو یہ حکم ہے، اور شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ دیکھو تم اس کو اپنا بہترین دوست سمجھو اور اس کے مطابق اس سے برتاؤ کرو. یہ بہترین دوست سے ہم اکڑ کا برتاؤ نہیں کرتے. مخدوم مت بناؤ اپنے آپ کو، خادم بن کر رہو. مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ مضمون ہے، میں نے شانے پہ ہاتھ رکھا ہوا وہ وقت مجھے یاد ہے. مسجد سے باہر نکل رہے تھے، میں چھٹی پہ آیا ہوا تھا، سیدھا حضرت سے ملنے جاتا تھا، مسجد سے نکلتے ہوئے شانے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی بچوں کا خادم سمجھو. نہیں کبر کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، کبر کس بات کا، اکڑ کس بات کا. یہ فرما رہے ہیں ہر شخص پریشان ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، زن و شوہر میں نہیں بنتی، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور سرکش ہو رہی ہے اولاد اور بے باک ہو رہی ہے. لڑکے لڑکیاں سب آزاد ہو گئے، اریانی بے شرمی بے غیرتی رائج الوقت ہو گئی ہے. نہ مردوں میں حیا ہے نہ عورتوں میں حیا. شوہر اور بیوی دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں. اکثر جگہوں پر شوہر تو حقوق، ہمارے دیندار دوستوں میں شوہر تو حقوق ادا کرتے نظر آتے ہیں. کیوں کہ شوہر کے ذمے یہ ہے کہ بیوی کو ایک گھر دے دے ایسا جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا دخل نہ ہو، اور اس کے لیے کھانا پینا رہنا سہنا جو بھی ہے اس کی سہولت کی چیزیں، اس کی آسانی کی چیزیں مہیا کرتی. حقوق ادا ہو گئے، شوہر کے ذمے تو اتنے زیادہ حقوق نہیں ہیں. زیادہ تر حقوق جو ہیں وہ مالی ہیں، اور اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، بلا ضرورت بدخلقی نہ کرے. لیکن عورت کے ذمے بہت حقوق، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بھی شوہر کی مرضی کے خلاف کرے. شوہر اگر کہے یہ رات کو کہے دن، تو اس کو کہنا پڑے گا دن، یہ حکم ہے. اور بچے دیو نے پڑھ لیا جائے تو حقوق کی پامالی زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اکثریت بنا دی ہے، قانون بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیجیے بہشتی زیور میں اٹھا کر سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. جانور کے حقوق سے شروع کیا ہے، جانور کے کیا حقوق ہے دیکھ لیجیے کس کے کیا حقوق ہے. اور اگر ادا نہیں کرنے کا ارادہ ہے تو کیا بغاوت کا ارادہ ہے اللہ نے اسے، کیا ارادہ ہے؟ کسی کی بیوی ہے تو اس کے جو حقوق ادا کرنے پڑیں گے، نہیں کرو گے سب گناہ ہوگا، ظلم کا گناہ ہوگا، اور ظلم کا وبال دنیا میں ہی آتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں ہر شخص پریشان ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، زن و شوہر میں نہیں بنتی، والدین کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اولاد سرکش ہو رہی ہے، بے باک ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں سب آزاد ہو گئے ہیں، اریانی بے شرمی بے غیرتی رائج الوقت ہو گئی ہے. نہ مردوں میں حیا ہے نہ عورتوں میں حیا ہے. اور نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک چیز ہے. حیا گئی اور ایمان گیا، حیا اور شرم یہ ایمان کا جوہر ہے. حیا گئی ایمان گیا. دیکھیے اس لحاظ سے ہم جو گھر کے بڑے ہیں شوہر ہیں، ہمیں بچوں میں بیوی میں حیا کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، نہیں ہے کہ بے حیائی پیدا کریں. چاہے وہ لباس ہو ان کا، چاہے وہ گھر میں رہنے سہنے کا طریقہ ہو، حیا کے ساتھ، حیا کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حیا گئی ایمان گیا. بے حیائی مت سکھاؤ بچوں کو، بچوں کو حیا سکھاؤ، بچوں کو ادب سکھاؤ. اور ادب وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا جوہر ہے، شرافت کا جوہر ہے، انسانیت کا بھی جوہر ہے. اور حیا اللہ تعالی سے بھی کرو اور مخلوق سے بھی کرو. حیا کی وجہ سے نظر نیچی رکھو، نامحرم کو نہ پڑھنے پائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے، کمال کہتے ہیں لوگ کرامتوں کو، عمر بھر کسی نامحرم پہ نگاہ پڑی ہی نہیں. دادا کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈالی نہیں، نہیں پڑھی ہی نہیں. احتیاط کیا کرتے تھے، اب صبح صبح جاتے تھے سیر کے، اس سیر کے دوران پتہ نہیں ایک منزل قرآن کی شاید تلاوت فرماتے تھے. اور ٹرین آتی تھی، ٹرین کی پٹری تھی وہیں پر سے جڑے. جب ٹرین آتی تھی تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کی طرف ہی نگاہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کھڑکی پر کوئی عورت بے پردہ ہو اور اس کی شکل پہ نظر پڑ جائے. اتنی احتیاط سے یہ ملا ان کو یہ مقام. یہ ہے وہ شریعت جو بزرگوں سے حاصل کرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو بزرگوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل خود ہوگا. فرما رہے ہیں کہ دیکھو دونوں سے حیا کرو، حیا سے نظر نیچی رکھو، باری تعالیٰ کی منشا کے خلاف آنکھ نہ اٹھنے پائے، آنکھیں نہ بھاگنے پائیں. یہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے. اور مخلوق سے حیا یہ ہے کہ ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کی باتیں نہ کرو کہ دوسروں کی دل آزاری ہو. یا ایسی باتیں نہ کرو کہ دوسرے کو شہوانی اور نفسانی جذبات بھڑک جائیں, اس سے حیا کرو. فرماتے ہیں کہ عمل اور رد عمل تو ہمیشہ رہے گا, تو آپ کریں گے گناہ تو بھگتنا پڑے گا. فرمایا کہ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہماری ہیں سب ہماری اپنی شامت اعمال ہیں. قبائل کا اعلان یا ارتکاب ہو رہا ہے اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے, تو ہم توبہ کیا کریں گے؟ ہم تو اکڑ رہے ہیں, ہم اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں, نامحرموں سے باتیں کرنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اپنا حق سمجھ رہے ہیں, تو پھر کہاں سے توبہ کریں گے؟ لیکن اس پر تو نظر ہی نہیں ہے. البتہ اس پر نظر ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے صفی عمل کا. پریشانی جب آئی وہ آئی تو اپنے عمل کی وجہ سے, کہ ہم نے جو گناہ کیا, ظلم کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ جگہ چھوڑا, اس نے نہیں, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالقص چھوڑنے والا گناہ ہی کرتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ کچھ نہ تکبر ہوتا ہے, بلا عذر کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوتی ہے. لیکن اب جب وبال آ گیا اس کا, تو اب کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے سفلی عمل کر دیا, ہماری روزی پہ بندش لگا دی, دیکھو رشتے نہیں آتے, لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں, ماں باپ نالا ہیں, اولاد نافرمان ہے, تجارتوں میں گھاٹے ہو رہے ہیں, میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے, فلاں بات ہو گئی, فلاں واقعہ پیش آیا, ہر جگہ یہ سب گناہوں کا وبال ہے. تمہارے اپنے اعمال کا رد عمل ہے. گردن جھکا کے دیکھو, نہ کوئی صفری عمل کرتا ہے, نہ رسم کوئی بندش کو کر سکتا ہے, کسی کی مجال نہیں. یہ تجارت گاہوں میں کوئی نقصان ہو جائے, یا دفتر والے کسی کو نقصان پہنچا دیں, یا رشوت لے کر آپ کو پریشان کریں, یا آپ کا کام بگاڑ دیں اور آپ کے رسم میں کمی کریں, یہ کسی کی مجال نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والے دست پہنچانے والے ہیں, کوئی ایک دانہ تمہارا کم نہیں کر سکتا, یہ ناممکن ہے. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی مگر جو اللہ چاہے, اسی طرح تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے, کسی کی مجال نہیں. بس اپنا عقیدہ صحیح کرو. کیوں شور مچاتے پھرتے ہو کہ فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے یوں کر دیا؟ ارے شوہر کہتے ہیں بیوی نے یوں کر دیا, بیوی کہتی ہے شوہر نے یوں کر دیا. زیادہ تر شادی شدہ لوگوں میں تو یہ جھگڑا پڑا رہتا ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, ہم نے تو بے حیائی کے کام کیے, ہم نے وہ چیزیں کی جو صریح گناہ ہے, جس کو ہر عالم گناہ کہتا ہے, ہر شخص گناہ کہتا ہے. اس لیے بس اپنے اعمال کی خبر لو, تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں نے یوں دشمنی کی, فلاں نے یوں بگاڑ دیا. مرد ہو یا عورتیں, سب کا یہی حال, جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں تمہارے اپنے اعمال کا وبا. مرد اور عورتیں سب کا یہی حال ہے کہ اپنے گناہوں پر نظر, یہی میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی, دیکھیے اپنے کو قصوروار سمجھو, دوسروں کو قصوروار سمجھنا کبر ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو, ہر دونوں فریق سمجھے کہ میں قصوروار ہوں, تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, دوسروں کا قصور. اچھا تم معاف کرو, معاف نہیں کر سکتے کسی نے قصور کر دیا تھا. اچھا نہیں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا قصور معاف نہیں کرے, اس کے لیے تیار رہو. کوئی کہے معاف کر دیجیے, کہ میاں بیوی میں یا بھائی بہنوں میں یا کہیں بھی کوئی بات ہو جائے, اور دوسرا کہ بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو, بس فوراً معاف کر دینا چاہیے. اگر آپ نے یہاں اکڑ کی تو کبر تو ہے ہی ہے, اس وقت معافی مانگ رہا ہو اور معاف نہیں, بیوی معافی مانگ رہی ہے معاف نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے, کیونکہ جب کسی نے معافی مانگی تھی تو تم نے بھی معاف نہیں کیا تھا. جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہیں کرو گے, شامت اعمال تاری رہے گی, دنیا میں کوئی ستدارت نہیں کر سکتا. سوائے اس کے گناہ کو ترک کرو اور توبہ کرو, اس کو کر کے تو دیکھو, انشاءاللہ ضرور صورتحال بدل جائے گی. ہم نے تو خوش فہمی سے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور بھائی جن کو وسعت ہوئی ہے ان کو یہ بھی ناز ہے کہ ہم عمرے کرائے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن گھر میں جاری ہے, ریڈیو چل رہا ہے, عورتیں برہنہ سر باہر بازار میں نکل رہی ہیں, اور بے باکانہ محرم و نامحرم کا اختلاط بھی ہو رہا ہے. دیکھیے عورت کا کے لیے بالکل جائز نہیں کہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی بنا پہ لکھا ہے کہ عورت کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ وہ نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھ سکے, نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھ سکے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایسے رکھا جائے. خود بازاروں میں گھما رہے ہیں, چہرہ کھول لیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں. ارے یہ سب کچھ صحیح, جس خدا نے تم پر نماز اور روزے فرض کیے ہیں, حج فرض کیا ہے, زکوٰۃ فرض کی ہے, اسی خدا نے تمہارے اوپر دوسرے احکامات بھی تو فرض کیے ہیں, اسی نے پردے کو بھی تو فرض کیا ہے, اسی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. دیکھو جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہیں کرو گے, ہر جس ان کے وبال سے تم چھوٹ نہیں سکتے, اور جب تک تم کفار اور مشرکین اور مغضوبین اور ضالین کی تقلید کرتے رہو گے, ان کے اعمال ان کا طرز زندگی اختیار کرو گے, اور ان کی تہذیب ان کا تمدن اختیار کرو گے، ان کی سیاست ان کا کردار اختیار کرو گے، تم ہرگز ہرگز ان گناہوں کے وبال سے بچ نہیں سکتے، شامت اعمال سے تم چھوٹ نہیں سکتے. ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تم بھی غضب کے تحت آؤ گے کیونکہ تم ان کی تقلید کر رہے ہو، نقل کر رہے ہو ان گناہ ان فساق کی، فجار کی. تمہارا لباس، تمہاری پوشاک، تمہاری وضافتہ، تمہارا رہنا سہنا، تمہاری زندگی، تمہاری تجارتی زندگی ہو یا معاملات والی زندگی ہو، سب کفار و مشرکین سے لی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، لعنت ہے ان کے اوپر، ان کو ظالموں میں اللہ نے شامل کیا ہے. تم ان کی تہذیب کو اختیار کرتے ہو، ضرورت وقت کہہ کر، تقاضائے وقت کہہ کر، ایمان و اسلام کی تعلیم سے بھی، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روح گردانی کر کے جو چاہو کرو، پھر اس کا خمیازہ مگر تم کو بھگتنا پڑے گا. پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کون دعا قبول کرے؟ وہ ذات جس کی تم کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہو. تم کو یہ کہتے ہوئے غیرت نہیں معلوم ہوتی کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے اللہ میں تو پھر بھی دعا قبول کر رہے ہیں. شکر کرو کہ تمام نافرمانیوں کے باوجود تمہاری روزی سلب نہیں کی گئی، تمہاری آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، تمہاری سماعت کو سلب نہیں کیا گیا، تمہاری بصارت کو سلب نہیں کیا گیا، تم کو اٹھا کے مار کے پھینک نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس قدر درگزر کا معاملہ، اور تم نافرمانیاں کر رہے ہو اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہو، جرم پر جرم کیے جا رہے ہو. یہ ان کا فضل عظیم ہے کہ اس کے باوجود تمہیں کھانے کو دے رہے ہیں اور عزت بھی دے رہے ہیں. چاہیں تو ایک دم سے سلب کر لیں، لیکن تم خود بھی غور کر لو کہ باوجود تمام ان چیزوں کے جو تم کر رہے ہو اور ایسے عشرت کے سامان جو تمہیں ملے ہوئے ہیں، تمہیں عافیت تو نصیب نہیں، دل تمہارا بے چین ہے. یہی خدا کا قہر ہے. جب دل میں عافیت نہیں، سکون نہیں، تو یہ اللہ میرا قہر اس پہ ہو چکا. اللہ میں قہر کی علامت یہ ہے کہ ایک بے سکونی، عافیت سوزی دل کے اندر ہے. دل کے اندر ہمیں شکایت ہے، اور کی حوث ہے، اور نعمتوں کی طرف نظر نہیں، شکر کرنے کی توفیق نہیں. انصاف کرو، خدا کے لیے مان لو یہ سب قبائل ہیں، ان کو مان لو. یہ مت کہو کہ ہم مجبور ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ تم اچھے اعمال بھی کرو، تب بھی یہ سمجھو کہ اس میں نقص ہے، یعنی اپنے کو قصوروار سمجھو. اور غور کرو گے تو یقیناً محسوس کرو گے تمہارے اچھے اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے. ارے ہمیں افسوسناک ہے، میاں بیوی ایک عرصے سے ساتھ رہے، بچے ہیں، بڑے ہو گئے، آپس میں محبت نہیں. حالانکہ قرآن میں ہے کہ میاں بیوی کا تو ایسا رشتہ ہے کہ آپس میں محبت خود بخود ہو جاتی ہے. اس رشتے کی وجہ سے اس کا سبب کیا ہے؟ گناہ. اور کوئی سبب نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہوگا، تقوی. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی. بس اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاؤ کہ یا اللہ معاف کر دی. تو یہ وبال جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، ان شاء اللہ ہٹ جائے گا. کل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.